بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیۂ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہماری نجات کے لیے. اس لیے کہ اگر انسان علم حاصل نہ کرے تو پھر اس کی زندگی تاریکی ہی تاریکی میں رہے گی، اندھیرے ہی اندھیرے میں رہے گی. اور اگر اپنی زندگی کو وہ نور عطا کرنا چاہتا ہے، نور ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مدرسے تک پہنچے، دینی مدارس میں جو ہے تعلیم حاصل کرے، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے ذرائع کے ذریعے اپنے گھر پہ بیٹھ کر علم دین حاصل کریں. ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے، یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. جو آپ کے سوالات آتے ہیں، پھر ان کے جوابات جو آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو یہ بھی علم دین ہے. صرف شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں اور اس کے اوپر آپ عمل کریں. ناظرین، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اور در واقع آپ ہی کے سوالات ہوتے ہیں جن کو ہم مختلف اعتبار سے جواب دیتے ہیں. مثلا اگر آپ کا سوال جو ہے وہ قرآن سے مربوط ہے، تو قرآن کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، مختلف جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم، یعنی مختلف اس کے جو ہے ہم نے گروپ بنائے ہیں، ان میں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے حسین حیدر صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں تجسس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ایک آیہ کریمہ ہے لا تجسسو، تو اس میں تجسس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن مجید میں سورہ مبارکہ حجرات میں یہ لفظ آیا ہے، جہاں پروردگار نے کہا ہے کہ ولا تجسسو، تم لوگوں کے بارے میں تجسس نہ کرو. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صاحبان ایمان کے بارے میں تجسس کرے. تجسس سے کیا مراد ہے؟ تجسس سے مراد یہ ہے کہ مومن کے وہ کام جو مخفی ہیں، جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انسان کسی مومن کے مخفی کاموں کے بارے میں تحقیق کرے، تفتیش کرے اور اسے معلوم کرنا چاہے. اس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے، ولا تجسسو، خبردار کسی مومن کے بارے میں تجسس نہ کرو. یعنی اس کے جو مخفی امور ہیں، اس کے بارے میں تفتیش کرنے کا حق، تحقیق کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے.
ناظرین، یہ بظاہر کتنی معمولی سی چیز ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے، تو کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے؟ آیا جو اس کے مخفی امور ہیں، جس کو وہ خود ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ان کے بارے میں وہ غور و فکر کر سکتا ہے یا نہیں؟ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے. قرآن کریم کا دوسرا سوال ہم لیتے ہیں. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے غلام محمد صاحب نے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم غلام محمد صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا نام غلام محمد ہے، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اہل جہنم کی کیا علامتیں بیان کی؟
خداوند عالم نے جہنمیوں کی علامتیں بتلائی ہیں. جب خداوند عالم کفار یا مشرکین کو جہنم میں ڈال دے گا تو پھر آگ کی تپش کی وجہ سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے، ان کی کھالیں جھلس جائیں گی۔ ارشاد ہوتا ہے یوم یحمی علیہا فی نار جہنما فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی ایک دن وہ آئے گا کہ جب آگ کی گرمی میں انسان کو ڈال دیا جائے گا اور وہ مال حرام کے جو دنیا میں اکٹھا کیا کرتا تھا، وہ ذخیرے اور وہ سکے، اس کے جسم پر گرم کر کے داغ دیے جائیں گے، اس کے پہلوؤں کو اور اس کے جسم کے اطراف کو ان سے داغ دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے کہ جسے تم دنیا میں اکٹھا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ انسان وہ ہوگا کہ بار بار اس کے جسم پر کھال نئی اور تازی چڑھائی جایا کرے گی، وہ کھال جل جائے گی، پھر دوبارہ ایک نئی کھال لگا دی جایا کرے گی تاکہ اس کے درد میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا جہنم میں شکلیں بگڑیں گی نہیں کہ جو مثلا پہچاننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے، نہیں، پہچان لی جائیں گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نئی نئی کھالیں بار بار لگائی جائیں گی۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا۔ ہمیں خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے، بلکہ کہا گیا ہے کہ جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اگر اس میں جہنم کا تذکرہ ہو یا جہنمیوں کا تذکرہ ہو تو خداوند عالم سے تم استغفار کرو اور خدا سے یہ دعا کرو کہ وہ ہمیں جہنمیوں سے دور رکھے اور جہنم سے محفوظ رکھے، اور اگر اس کی رحمتوں کا تذکرہ ہو تو دعا کرنی چاہیے کہ خدا کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں۔ ناظرین اجازت دیجیے، یہاں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اگلے پروگرام کا اور اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کے سوالات لیں گے اور اس کے جوابات جو ہمارے مہمانوں نے دیے، انشاءاللہ ہم عقائد کے سوالات کے ساتھ ساتھ ان جوابات سے بھی آشنائی حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں آڈیو کی صورت میں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے حسین رضا صاحب نے۔ یہ سوال ہم دیکھیں گے، انہی کی زبانی سنیں گے ہم، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم حسین رضا صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں حسین رضا انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہماری دعاؤں کے کیا اثرات ہیں؟ شکریہ۔
ہمارے دعاؤں کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ پروردگار حکم دعا کرو تو دعا کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ اثرات ایسے جن کا فائدہ اجتماع کو، سوسائٹی کو پہنچتا ہے، کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فائدہ دعا کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ امام کے ظہور کی تعجیل کے جب دعا کی جائے تو اس کے اثرات دیکھیں۔ ایک بحث ہے علم کلام کی، وہ یہ کہ کیا امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ ادھر مجھے نہیں جانا ہے، لیکن جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کا اثر بہرحال ہے۔ اگر ہماری دعا کا اثر نہ ہوتا تو اتنی زیادہ تاکید کیوں کی جاتی کہ تم ظہور کے لیے دعا کرو؟ اور پھر دعا کا کرنا خود ایک عبادت ہے، یعنی دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، دعا کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ایک تو ثواب کی شکل میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ دوسرے یہ، جب ہم دعا کریں گے، کس بات کی دعا کریں گے؟ کہ امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو، تو فوراً ذہن میں آئے گا جب ظہور ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اس لائق ہیں کہ ہم امام کا سامنا کر سکیں، اس لائق ہیں کہ ہم امام کے مقابل میں بیٹھ سکیں یا ان کی کوئی خدمت کر سکیں؟ تو اپنا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے، جب اپنا جائزہ لیں گے تو عقل ہماری کہے گی کہ تو اپنے کردار کو تھوڑا سا سنوارو، اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالو تاکہ اس لائق ہو جاؤ کہ امام کے حضور میں بیٹھ سکو، ان سے گفتگو کر سکو۔ تو ایک دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ کردار سازی ہوگی، ہم اپنے کردار کو سنواریں گے، گناہوں سے دور ہوں گے، دیکھ آنکھوں کو بچائیں گے گناہ سے، انہی آنکھوں سے امام کی زیارت کرنی ہے، کیسی ان آنکھوں سے ہم گناہ کریں؟ تو دعاؤں کے بہت ہی اثرات ہیں۔ آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ الگ ملے گا، دنیا میں اس کا اثر یہ ہے کہ ہم اپنا کردار صحیح کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات, ہم جب صحیح ہوں گے تو سوسائٹی بھی صحیح ہوگی, سماج بھی صحیح ہوگا. تو دعا کے اثر آخرت کی شکل میں بھی ظاہر ہوگا اور کردار سازی کی بھی شکل میں ظاہر ہوگا, اور اس کا ایک اثر یہ کہ سوسائٹی میں اجتماع ایک بہترین سوسائٹی بنے گی, ایک بہترین اجتماع بنے گا کہ جہاں ایک دوسرے کے حق کی لوگ رعایت کریں گے, ظلم نہیں کریں گے.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہمارے مہمان نے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, ایک سوال اور ہمیں بھیجا ہے یہ حیدر عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے, بہت ہی اہم سوال ہے ان کا بھی. سوال یہ ہے کہ کیا مجتہد جامع الشرائط کو زمانۂ غیبت میں حدود الہی جاری کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے یا نہیں, کچھ احکام ایسے بھی ہیں جو نبی اور امام سے مخصوص ہیں, یعنی جو مجتہد جامع الشرائط ہے کیا وہ تمام احکام الہی نافذ کر سکتا ہے یا کچھ ایسے بھی احکام ہیں جو نبی یا امام سے مخصوص ہوں. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ, ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی, غیبت کے زمانے میں حاکم, بہترین حاکم اسلامی اور شیعہ آئیڈیولوجی کے نزدیک, شیعہ آئیڈیولوجی میں زمانۂ غیبت میں اسلامی حاکم کا بہترین کی بہترین شکل جو ہے ولی فقیہ ہے, چونکہ فقیہ جو احکام الہی کو پوری طریقے سے جانتا ہو اور مدبر فقیہ ہو, وہ آ کر بہترین شکل میں حکومت کر سکتا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال کہ اس کے حدود کہاں تک ہیں, کیا وہ تمام مسائل میں اور تمام احکام میں اپنا حکم نافذ کرتا ہے, تو یہ اول یہ کہ وہ اپنا حکم کوئی نہیں دے سکتا, وہ جو بھی حکم دے گا اسلامی حکم دے گا, اور تمام احکام میں جتنے احکام اجتماعی احکام ہیں اور انسانی زندگی سے, عام انسانی زندگی سے متعلق ہیں, اس میں جی ہاں بالکل تمام احکام جو ہے وہ نافذ ہوں گے اس کے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ کے احکام نافذ ہوتے تھے امام کے. کوئی یہ نہیں کہا سکتا کچھ نافذ ہوں کچھ نہیں نافذ ہوں, چونکہ اس سے نظام نہیں چل سکتا, اس سے نظام پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن ہاں کچھ ممکن اختیارات, جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا, بعض دیگر علماء نے ذکر کیا, کہ ممکن ہے کہ بعض کچھ ایسے اختیارات ہوں کہ جو رسول اللہ کو, صرف رسول اللہ کو حاصل ہوں یا آئمہ کو حاصل ہوں, کہ اس میں خود ایک بحث کی ہے علماء نے, کہ مثلا جیسے کسی کے انفرادی مسائل میں جو ہے دخالت کرنا, مثلا کوئی رسول اللہ کو یہ حق ہے کہ کسی کا طلاق دے سکتے ہیں اپنی طرف سے, کسی کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں, کسی کے جائیداد کو بیچ سکتے ہیں, یہ اختیار رسول اللہ کو ہے. کہ لیکن ان امور میں علماء کے نزدیک, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولی فقیہ کو یہ اختیار نہیں ہوتا, کہ البتہ یہ بحث جو ہے وہاں پر ہے کہ یہ حق فقط رسول اللہ کو ہے دیا ہوا ہے, اس میں خود علماء نے بحث کی ہے. بس یہ اہم مسائل جو عملی طور پر کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, جو موجود نہیں ہے, لیکن اصل جو اجتماعی نظام ہے انسانی زندگی سے جس کا تعلق ہے, اس میں بہرحال احکام کو اسی طریقے سے نافذ ہونا جس طریقے سے رسول اللہ کے زمانے میں اور آئمہ کے زمانے میں, یہ نہیں کیا جا سکتا کچھ ہو کچھ نہ ہو, کیونکہ اس صورت میں نظام درہم برہم ہو جائے گا اور نظم و نسق باقی نہیں رہے گا.
جی ناظرین, بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے. ناظرین یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے, ہم اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں, اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہونے کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, پروگرام میں وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم تاریخ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آپ کے جو تاریخ کے سوالات آئے ہیں وہ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے اور ان کے جوابات سے آشنائی حاصل کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امیر رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں, جناب سلمان فارسی کے لیے جو حضور نے کہا تھا سلمان و منا اہل البیت, تو یہ کیوں فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں.
یہ سوال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی سے متعلق ہے. آپ کی عظمت سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک میں یہ ہے کہ آپ نے آپ کو یہ درجہ عنایت کیا ہے کہ سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے ہے. سوال جو ہے اس حدیث کے صادر ہونے سے متعلق ہے, لہٰذا یہ عرض ہے کہ تاریخوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جناب سلمان کے سلسلے میں اس ارشاد کا تعلق جنگ خندق سے متعلق ہے. ہوا یہ کہ جب جنگ خندق کا وقت آیا تو اس وقت جناب سلمان نے سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ہم دشمن سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک درمیان میں خندق کھودیں تاکہ دشمن جلدی سے ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین پیغمبر اکرم پہ نازل ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ سلمان کی یہ رائے مناسب ہے، اس پر عمل کیجئے۔ چونکہ یہ عرب میں انوکھا کام تھا اور اس سے پہلے کبھی دشمن کے درمیان یا اسے روکنے کے لیے جنگوں میں خندق نہیں کھودی گئی تھی، اس لیے عرب نے بھی اس کام کو بہت پسند کیا۔ انصار و مہاجرین سلمان کے اس عظیم کام کو چونکہ پسند کرتے تھے، انہوں نے سلمان کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ تو پیغمبر اکرم نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ سلمان کسی سے نہیں ہے بلکہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان کا تعلق ہم اہل بیت سے ہے۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ واقعی جناب سلمان فارسی کا مرتبہ کتنا عظیم تھا کہ جو حضور نے کہا کہ سلمان وہ ہیں کہ جو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اور پورا اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ واضح کیا ہمارے مہمان نے کہ کیوں رسول نے یہ فرمایا۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال اور لیتے ہیں۔ ہمیں آڈیو سوال یہ بھیجا ہے رضا علی صاحب نے، سوال تاریخ کے حوالے سے ہے، ہمارے ساتھ رہے، ان کا سوال سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے، مسلمانوں کی حبشہ ہجرت کے سلسلے میں مشرکین کا رد عمل کیا رہا؟
جی، جب کفار مشرقین نے دیکھا کہ ہجرت جو ہے ایک سیاسی عمل ہے اور ہجرت سے حبشے میں اسلام پھیل جائے گا، تو انہوں نے کچھ کام کیے ہیں، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ دار الندوہ میں اکٹھا ہوئے ہیں اور وہاں مشورتی انہوں نے جلسہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ لہٰذا وہاں طے یہ پایا کہ دو چالاک سخنور بولنے والے اور وقت کو ناپ تول کے بولنے والے دو شخص کو جو ہے وہ حبش کے بادشاہ کے پاس بھیجا جائے اور ان کو وہاں سے واپس بلوا لیا جائے مسلمانوں کو۔ لہٰذا اس مشن میں دو انسان کا انتخاب کیا دار الندوہ میں، ایک عمر عاص کا اور ایک جو ہے وہ عمارات ابن ولید کا۔ عمارات ابن ولید اور عمر عاص دونوں گئے بادشاہ حبش کے پاس، جس کا نام نجاشی تھا۔ البتہ یہ سلسلہ بادشاہوں کا، تمام سلسلے کا نام جو ہے وہ نجاشی ہوا کرتا تھا۔ نجاشی کے پاس پہنچے تو اس سے پہنچنے سے پہلے ایک کام کیا کہ اس کے تمام مشیر، عمراء، دربار کے جو اہم اہم شخصیت تھی، سب کو انہوں نے ہدایہ پیش کیا اپنی جانب سے تاکہ اپنی بات آسانی سے منوا سکیں۔ اور آخر میں دربار میں جو ہے وہ نجاشی نے جناب جعفر طیار اور مسلمانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو بات رکھی وہ قابل غور ہے۔ اس میں کیا کہتا ہے عمرو عاص؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے، انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کے پرستش کردہ بتوں کی توہین کی اور ہمارے جوانوں کو ورغلایا۔ میں یہاں یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، اس میں تین کیٹیگری ہے، ایک خواتین کا کردار ہے، اور ایک جو ہے مستضعفین کا کردار ہے، اور تیسرا کردار ہے جوانوں کا۔ جو پختہ لوگ تھے وہ تقریباً جو ہے وہ احتیاط کرتے تھے، لیکن جوان بہت جلدی اسلام لے آئے، مذہب حق کو بہت جلدی پہچانتے۔ آج بھی یہی دیکھا گیا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان یا جو بھی مذہب ہے اس میں جوان جو ہے جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ہدیہ دیا وغیرہ وغیرہ، مگر کوئی بھی بات کارگر نہیں ہوئی۔ جناب جعفر طیار نے جو وہاں تقریر کی، خاص کر سورہ مریم کی تلاوت کی، بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے جو ہے وہ باقاعدہ ان کو تائیدیں دی اور آزادی مذہب، اور کہا کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی یہاں تمام رسومات کو انجام دے سکتے ہو، ترویج کر سکتے ہو۔ اور بادشاہ نے جو ہے باقاعدہ عمر عاص کے منہ پر تھپڑ مارا ہے جب اس نے قتل کرنے کی دھمکی دی جناب جعفر طیار۔ لہذا اس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر بھی پریشان کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ ان کا رد عمل رہا ہے۔
جی ناظرین، تاریخی اعتبار سے بہت اہم سوال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حبشے کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا مسلمانوں کو، تو اس کا رد عمل مشرکین پر کیا رہا؟ بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ ناظرین، یہ تاریخ کے حوالے سے کچھ سوالات تھے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں آپ احکام کے سوالات دیکھیں گے، اور بہت اہم سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، اور بہت سے سوالات ہیں، لیکن کچھ سوالات ہم اس پروگرام میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے منتظر فاطمہ نے انڈیا سے، یہ اسکائپ کے ذریعے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، ان کا سوال انہی کی زبانی ہم سنیں گے اور انہی کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم منتظر فاطمہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں منتظر فاطمہ بول رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے خمس کن لوگوں کو دینا چاہیے؟
دیکھیے، خمس کے دو حصے ہیں، ایک سہم امام اور ایک سہم سادات۔ سہم سادات کو اگر، دیکھیے ایک بات میں کہہ دوں کہ ہر سید کا حق نہیں ہے سہم سادات لینا، بلکہ وہ سید جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، یا یتیم ہیں، یا مسافر ہیں لیکن سفر کی حالت میں ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، گھر میں امیر ہیں لیکن سفر کی حالت میں گئے ہیں اور پیسے ختم ہو گئے، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ دوسرے مراجع کے نظریہ یہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں خود، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا امام خامنہ حفظ اللہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ سہم سادات کو بھی بغیر ان کی اجازت کے، بغیر مشہد جامع شرائط کی اجازت کے نہیں دے سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ سہم امام کا، سہم امام کا چونکہ امام کا مال ہے، زمان غیبت میں نائب امام سے اجازت لینا ضروری ہے، چونکہ مال امام ہے، بغیر امام کی اجازت کے آپ صرف نہیں کر سکتے ہیں، تو زمان غیبت میں نائب امام سے اجازت لیں، یا ان افراد کو دیں، یا تو آپ مشہد جامع شرائط کو دیں، اگر مشہد جامع شرائط تک نہیں پہنچ سکتے آپ تو ان کے وکلاء کو دیں، یا ایسے افراد کو دیں جن کو اجازت حاصل ہے خمس لینے کی۔ لیکن اگر آپ نے ان افراد کو دیا ہے جن کے پاس اجازت نہیں ہے، تو آپ وہ بریوز ذمہ نہیں ہوں گے، یعنی آپ نے گویا خمس ادا نہیں کیا ہے، چونکہ امام کے مال کو آپ اس طرح نہیں دے سکتے ہیں بغیر ان کی اجازت کے۔
جی ناظرین، یہ خمس کے حوالے سے سوال تھا، بہت اہم، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان نے جواب بھی بہت اچھا دیا۔ ظاہر ہے ہم خمس دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اگر عمل انجام دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں پورے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے شرائط کیا ہیں اور کن لوگوں کے لیے اس کا حق ہے، یعنی کون اس کو لے سکتے ہیں اور کون نہیں لے سکتے۔ ناظرین، ایک احکام کا سوال اور لیتے ہیں، یہ ہمیں سوال بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے فرحت عباس صاحب نے، سوال ان کا بہت اچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا سفر میں مغرب کی نماز بھی قصر پڑھی جائے گی، یعنی جس طریقے سے ہم چار رکعتی نمازیں، یعنی ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں قصر پڑھتے ہیں، تو کیا مغرب کی نماز بھی قصر پڑھی جائے گی؟ اس کا جواب دینا ہے مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیے، مل کر اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
جی نہیں، ایسا نہیں ہے، مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے، اصل میں قصر ان نمازوں میں ہے جو نمازیں چار رکعتی ہیں، مثلا نماز عشاء ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے۔ بس اگر نماز چار رکعتی نہیں ہے، تین رکعتی ہے یا دو رکعتی ہے، تو شرعی نقطۂ نظر سے دو رکعتی اور تین رکعتی نمازوں میں قصر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالت سفر میں انسان مغرب کی ڈیڑھ رکعت پڑھے، حالت سفر میں انسان صبح کی ایک رکعت پڑھے، نہیں، مغرب کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے، اسی طریقے سے صبح کی نماز میں بھی قصر نہیں ہے۔ قصر صرف چار رکعتی نمازوں میں ہے، وہ بھی کب ہے؟ جب آپ مسافت شرعی کو طے کریں، یعنی آپ کا ارادہ یہ ہو کہ آپ آٹھ فرسخ کا سفر کریں، یعنی تقریباً نئے زمانے کے لحاظ سے تقریباً 44 کلومیٹر، اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم 22 کلومیٹر جو ہے جائیں گے اور 22 کلومیٹر پھر واپس آئیں گے، جیسے ہی آپ حد ترخص کو کراس کیجیے گا، ویسے ہی آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ چار رکعتی نماز کو قصر پڑھیں گے، یعنی چار رکعتی نماز کو دو رکعت نماز کی نیت سے پڑھیں گے، اور اسی کو قصر کہتے ہیں۔ پس قصر چار رکعتی نمازوں میں ہے، دو رکعتی اور تین رکعتی نمازوں میں قصر وارد نہیں ہوا۔
ناظرین یہ سوال بظاہر ایسا ہے، ہو سکتا ہے جو افراد اس حکم سے آشنا ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ کس طریقے کا سوال پوچھا ہے فرحت عباس صاحب نے، لیکن اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو نماز پڑھنے والے افراد ہیں وہ بھی اس چیز سے آشنا نہیں ہیں، یعنی بہت سے اس طرح کے افراد ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ قصر جو ہے وہ چار رکتی نمازوں میں ہوتا ہے یا تین رکتی اور دو رکتی نمازوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سوال بہت اہم تھا، اور کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہو تو شرم مت کیجیے، جیسا بھی سوال ہو آپ ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں آپ تمام ناظرین کے، خاص طور پر ان ناظرین کے جنہوں نے یہ سوالات بھیجے تھے، اور اسی امید کے ساتھ کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جنہوں نے سوالات بھیجے تھے ان کو ان کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے۔ آپ سے یہیں پر ہم اجازت چاہیں گے، چونکہ وقت ہمارا اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔